تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
کا مضمون تھا انتقام نہ لینا, معاف کر دیں. اور اس سلسلے میں یہ حدیث شریف ذکر کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے, کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بات کا جواب دے دیا, تو آن صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ بیٹھے تھے, خوش ہو رہے تھے, اور جب میں نے ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ اٹھ گئے اور ناراض ہو گئے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے اس وقت تک تو ایک فرشتہ حق تعالی شانہ کی جانب سے اس کو جواب دے رہا تھا, تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے خود جواب دے دیا تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان آ گیا درمیان. تو تمہارے جواب دینے پر ناراض نہیں ہوا بلکہ فرشتے کے ہٹ جانے پر اور شیطان کے درمیان میں آ جانے پر مجھے رنجش ہوئی. اس وقت ہمارے یہاں جو ہولناک حالات چل رہے ہیں آپ بھی اس پر تبصرہ کرتے ہیں, میں بھی سنتا رہتا ہوں. اب ان حالات کے بارے میں کیا ذکر کیا جائے, بہت سے حضرات منتظر ہوں گے کہ مولوی صاحب بھی کچھ ان حالات پر تبصرہ فرمائیں گے. مولوی صاحب کیا حالات پر تبصرہ کریں؟ جس طرح کے افراد کو بعض وقت پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اور ان دوروں میں آپ اگر افلاطون کو بھی اس کے پاس بٹھا دیں اور وہ اس کو سمجھانے لگے تو وہ اسے سمجھا نہیں سکتا, پاگل کو سمجھانا ممکن نہیں. شفا خانے میں اس کا پاگل پن کا علاج کیا جائے تو وہ شاید کس طرح سمجھ سکے. ٹھیک اسی طرح بعض دفعہ قوموں کو بھی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے, اور یہ پاگل پن کا دورہ کیوں پڑتا ہے آدمی کو, یہ ہمارے جدید ذات و صاحبان کو پتہ نہیں اس کی کیا تشریح کرتے ہیں. ہماری پرانی فلم میں یہ کہا گیا تھا کہ آدمی کے اندر چار کھلتے ہیں, صفرا سودا خون اور بلغم. انسانی وجود کا پورا ڈھانچہ انہی چار کے تناسب پر قائم ہے, اور جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی خلط بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے. اگر ان کا توازن قائم رہے تو آدمی تندرست رہتا ہے, مقابل ان میں کمی بیشی ہو جائے تو آدمی بیمار ہوتا ہے, اور اگر کمی بیشی حد اعتدال سے بڑھ جائے تو باقاعدہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. خون کا فساد ہو جائے, بلغم کا فساد ہو جائے, صفرا کا فساد ہو جائے, یہ سودا کا فساد ہو جائے, بگڑ جائے. اور یہ جب یہ سودا بگڑتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو کہتے ہیں یہ سودا بھی مرض ہے, جب سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے, اور اس کا براہ راست دماغ پر حملہ ہوتا ہے, دماغ اس سے متاثر ہو جاتا ہے, عقل چھپ جاتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک یہی صورت قوم کے پاگل پن کی بھی. تعصب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی فطرت میں رکھا ہے, اور یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے انسان کی. اسی عصبیت کی وجہ سے آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے, اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے, اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے, اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے. تو عصبیت کا ہونا یا قومی عصبیت کا ہونا یہ ایک فطری چیز ہے, ناگزیر ہے انسان کی ضرورت. جس لیے کہ سودا کا جسم میں ہونا ایک ناگزیر ضرورت ہے. لیکن اس سودا کو حد اعتدال کے اندر رہنا چاہیے. اور جب یہ حد اعتدال سے نکل جائے تو جس طرح کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے, اور پاگل پھر کسی کی نہیں سنتا, اس کا علاج تو پرانے اطباء سر کے اوپر پچھے لگا کر کے خون سودا کا نکالا کرتے تھے, اور ہمارے جدید لوگ یہ گولیاں وولیاں دیتے ہیں, یہ شاک واک لگاتے ہیں, اور وہ ناقابل برداشت قسم کی اذیت ہوتی ہے. پاگل کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ تعصب کا سودا جب قوموں کے اندر حد اعتدال سے بڑھ جائے, نقطہ اعتدال سے اوپر چلا جائے, تو قوم پاگل ہو جاتی ہے. اور پھر پاگل پن کے دورے میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا, یعنی علاج تو ہو سکتا ہے, فہمائش نہیں ہو سکتی. ان کو سمجھانا بجھانا اس وقت بیکار ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی ہم تو اس پر گفتگو ہی نہیں کرتے حالات پر, کیونکہ اگر ہم تو حالات پر گفتگو کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ ایسا نہ کرو. اشارہ دن کیسے بھی رہتے ہیں, خود اس عصبیت کا, اس اندھی عصبیت کا, یا سوداوی عصبیت کا تماشا ہم سابق مشرقی پاکستان میں دیکھ سکیں. وہاں پر جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کو معلوم ہے. اس عصبیت کی بنا پر وہاں دیکھنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بے قصور ہے یا قصوروار ہے, اس کا کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے. جس کے جو ہاتھ لگا اس نے قتل کیا اس کو یا اس کو نقصان پہنچایا. پھر ہماری فوج گئی, ان کے بارے میں بھی داستانیں مختلف قسم کی آپ سنتے ہیں, اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے. ہماری 90,000 فوج کو ان لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے جو مسلمان کا نعرہ تکبیر سن کر جھل جاتے تھے، کانپ جاتے تھے. پوری اسلامی تاریخ میں اس ذلت کی مثال نہیں ہے کہ کسی مسلمان ملک کی 90,000 فوج نے کافر کے سامنے ہتھیار ڈالے. اور 90,000 کے 90,000 قید کر لیے گئے ہوں گے. جس نے آدمی مرے، جس نے جانی اور مالی نقصان ہوا، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ایک اندازہ یہ ہے کہ تقسیم کے وقت جبکہ پاکستان قائم ہوا تھا اور نقل مکانی ہوئی تھی وہاں سے، جتنے آدمی اس وقت مرے تھے تقریباً اتنے مرے پچھلے مرے سے کی پاکستان میں. آپ ان بنگالی بھائیوں سے جا کے پوچھو ان کے بیماری کا علاج ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ کھا رہے ہیں ہم اس کی پاکستان، مغربی پاکستان والے ہمیں کھا رہے ہیں. ان سے پوچھو جا کے کہ علاج ہو گیا ان کی بیماری کا. مغربی پاکستان والے تو ان کو چھوڑ گئے یا انہوں نے مغربی پاکستان والوں کو چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنے گھر میں اس وقت سے چین سے بیٹھے ہیں. کتنی حکومتوں کے تختے وہاں الٹے گئے، اور وہی نجیب جو سب کا لیڈر بنا ہوا تھا، جس کو بابا بنگلہ دیش کہا جاتا تھا، اس کو کس طرح بری طرح قتل کیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرے صدور کو قتل کیا گیا. کوئی ان سے پوچھنے والا ہوتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، معلوم ہے کہ شکایت مغربی پاکستان سے یا مسلمانوں سے نہیں تھی، پاگل پن کا دورہ تھا. اب بنگلہ دیش اور پاکستان آپس میں یہ چاہ رہے ہیں دونوں کہ زیادہ سے زیادہ تعلقات قائم کیے جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، جو چاہو کرتے رہو. اب جو چاہو کرتے رہو، تمہیں پاگل پن کی سزا مل چکی اور ابھی ملتی رہے گی. یہ میں بنگالی بھائیوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، مغربی پاکستان والوں نے بھی ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، ان کو بھی سزا ملی. مجھے سیاسی باتوں پر گفتگو نہیں کرنی ہے، مجھے میں تو مجموعی حالات کے اعتبار سے کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کا قصور تھا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ قصور کو دیکھا ہی نہیں گیا. یہاں کے آپ کے پاکستان کے اخبارات ان کے بنگالیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کی صحیح بات کو بھی غلط تعبیر کرتے تھے. صحیح بات بھی آدمی کہے تو اس کا مطلب الٹ. اور ادھر مشرقی پاکستان میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ زہر اگلا جا رہا تھا. اتنا ایک دوسرے کو متنفر کر دیا گیا ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی خون ابل پڑے اور اشتعال پیدا ہو جائے. اس سے بحث ہی نہیں کہ کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قوم کو اس پاگل پن کا دورہ ایک دفعہ پھر پڑ رہا ہے. اور خدا نہ کرے کہ قدرت کی طرف سے ان کے دماغ کا آپریشن کرنا پڑے، جیسے میں نے کہا پاگل پن کا علاج کرتے ہیں. ایک عرصے سے اندرون سندھ، سندھی نہ بولنے والے، سندھی زبان نہ بولنے والے، ان کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بیچارے سر کے وطن پر اور نقل مکانی پر مجبور ہوئے، اور اب تمہارے کراچی اور حیدرآباد کے مہذب لوگوں کو بھی پاگل پن کا دورہ پڑا، جو جو سندھیوں کے گھروں گھر ہیں ان پر سرخ نشان لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بول لکھے ہوئے دیواروں پر کہ سندھیوں کراچی چھوڑ دو ورنہ موت، میں نہیں جانتا تھا کہ پڑھے لکھے آدمی بھی پاگل ہو جاتے ہیں، جب تم اللہ تعالیٰ کے غضب کو اس طرح دعوت دو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، آپ کے اس محلے میں بسنے والے سندھیوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، یہ بتاؤ، میں پوچھنا چاہوں گا، اس سڑک پر سندھی کو گولی ماری گئی، کیوں ماری گئی، اس غریب نے کیا بگاڑا تھا کسی کا، یا اکا دکا اگر چند افراد یہاں بچتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، میں اس کو پاگل پن کا دورہ کہوں گا، آج تم میری بات کا برا مناؤ گے اور مناؤ، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں کل تمہیں بتاؤں گا کہ اس پاگل پن کا نتیجہ کیا نکلے گا، تم اپنا گریبان پھاڑو، اپنے ماں باپ کا گریبان پھاڑو گے پاگل، اپنا بھی گریبان پھاڑتا، اپنے ماں باپ کا بھی گریبان پھاڑتا، اور اس پاگل پن کی سزا تمہیں ایسی ملے گی کہ تم بھی یاد رکھو گے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اور بادشاہوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی، وہ جس کو چاہیں ڈرائیں، جس کو چاہیں دھمکائیں، جس گاڑی پر چاہیں فائرنگ کریں، جس بس کو چاہیں لوٹ لیں، ان کو ہلا کر زخمی کر دیں، یہاں تک جب حالات ہو جائیں تو ان کو کون سمجھا سکتا ہے، یہ سمجھانے کی سطح سے اونچے جا چکے ہیں، یہ نیچے جا چکے ہیں کبھی، اسی افلاطون کی منطق اور کسی ارسطو کی حکمت ان کو نہیں سمجھا سکتی، کوئی نبی اور رسول ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی ولی اللہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا نہ اس کی دعا قبول ہو سکتی، جب تک کہ یہ اس طرح پاگل رہیں گے اور جب تک یہ پاگل پن کا ان کا علاج نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی حکمت اور کوئی تدبیر ان کے حق میں کارگر نہیں ہوتی، انسان ہے اللہ کے بندو، درندے تو نہیں ہو تمہیں، اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا محافظ ہوتا ہے، اس کی جان کا، اس کی مال کا، اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا، انسان میں انسانی اخلاق ہوتے ہیں، انسانی مرمت ہوتی ہے، جب انسان پاگل ہو کر بھیڑیوں اور درندوں کا روح دھار لیں تو انسانوں کے لیے بڑا مشکل ہے وہاں، تمہیں معلوم نہیں ہے کتا گھر کی حفاظت کے لیے خرید کر لاتے ہیں، اس کو اچھی روٹی بھی کھلاتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو نہلاتے بہلاتے بھی ہیں، لیکن اگر پاگل ہو جائے تو گولی مارتے ہیں، ہزاروں روپئے کا کتا خرید کر لائے تھے پاگل ہو گیا تو اس کو گولی مارتی، اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس قوم کے لیے دعا کروں یا بد دعا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ان لوگوں کو کیا کہا جائے جو خدا کی مخلوق کو ستا رہے ہیں ناحق. کسی بات ہے کوئی سندھی ہو تو کوئی ہو جو بھی ستا رہے ہیں اور بغیر امتیاز کے ستا رہے ہیں, نہیں دیکھ سکے اس کا قصور ہے یا نہیں ہے. بوڑھوں کو نہیں چھوڑ رہے, عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے, معصوم بچوں کو نہیں چھوڑ رہے. بس ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے پاس کھل کر علاج کرے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ کی مخلوق کو نہ ستاؤ, میں نے گزشتہ جو میں بھی اس مضمون کو بڑی تسلیم کے ساتھ ذکر کیا تھا, اللہ کی مخلوق کو نہ ستاؤ. کل حدیث کی ایک کتاب دیکھ رہا ہوں, اس میں آیا غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, جو فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ہمسائے کو کوئی تکلیف پہنچے تو تم بےرین ہو جاتے ہو, اس کی جان کو کوئی صدمہ پہنچے, اس کے مال کو کوئی صدمہ پہنچے اور اس کی آبرو کو کوئی صدمہ پہنچے تو تم بے چین ہو جاتے ہو اور کہتے ہو میرا ہمسایا میرا ہمسایا. فرمایا کہ یہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کے ہمسائے ہیں, اللہ کی پناہ میں. کیونکہ ہمسایہ جو ہوتا ہے نا, ایک عربی میں جار کہتے ہیں ہمسائے کو, اصل میں جار جو ہوتا ہے یہ عربی زبان میں پناہ کے معنی ہیں, اس کے جوار کے معنی پناہ کے ہیں. ایک ہمسایہ جو ہوتا ہے دوسرے ہمسائے کی پناہ میں ہوتا ہے, اس لیے ہماری زبان میں اس کو ہمسایہ کہتے ہیں, یعنی دونوں کا سایہ ایک دوسرے کے ذریعے سایہ ہے. وہ اس کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے, وہ اس کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے ہمسائے ہیں, یعنی اللہ کی پناہ میں ہیں. جب تم اپنے ہمسائے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے ہمسایوں کی تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے اگر تم ان کو صدمہ پہنچاؤ. بھائی مسلمان کا خون تو بہت ہی زیادہ زہریلا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے کہ ہم سے کسی مسلمان کا خون گرے, کسی مسلمان کی جان کو یا کسی مسلمان کے مال کو یا کسی کی آبرو کو ہم سے صدمہ پہنچے, اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں آتا. حدیث میں بہت سی احادیث ہیں, ایک نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے دین میں داخل ہو جائے لا الہ الا اللہ پڑھ کر, فلہ ذمت اللہ و ذمت رسولی, اس کے لیے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے, یعنی عہد ہے اسے ساتھ. کیا عہد ہے؟ کہ تمہاری جان اور مال محفوظ کریں گے. کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے. فلا تخر اللہ ذمتہ, اب جب اللہ نے یہ عہد کر رکھا ہے تو اللہ کے عہد کو مت توڑو, اس کو قتل مت. غالباً یہ بات میں بھی سنا چکا ہوں, ایک دفعہ ایک جنگ میں مقابلہ ہو رہا تھا ایک آشس کا دوسرے شخص سامنے آیا تو اس نے اس کو پرانی دشمنی کی وجہ سے جاہلیت کے زمانے میں جو تھی اس کو قتل کر دیا. اس نے تلوار اٹھائی اس نے کہا لا الہ الا اللہ اس نے اس کو قتل کر دیا. بعد میں اس کو خود بھی پشیمانی ہوئی پریشانی ہوئی کہ میں نے غلط کیا ہے. وہ اپنی قوم کے معزز لوگوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ غلطی ہوئی. میں نے یہ سمجھا کہ یہ میں بچنے کے لیے کہہ رہا ہے لیکن یہ حقیقت میں نفس کی تعویل تھی. پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا ایک مسلمان کو. پہلے وہ مسلمان نہیں تھا اسی وقت اسلام لایا. اسلام بھی اسی وقت لایا تلوار کے سائے میں. لیکن حکم یہ ہے کہ جب کسی کے منہ سے نکلے لا الہ الا اللہ تو ہاتھ روک لو. تو حضور غلطی ہوئی ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس قصور کو معاف کر دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلته وقد قال لا الہ الا اللہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا تو نے اس کو قتل کر دیا. اس نے پھر کہا کہ حضور میرے لیے معافی کی درد فرمایا قتل تھا وقت قال لا الہ الا اللہ وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ حضور غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیا اللہ میرا قصور معاف فرما دے. تیسری دفعہ پھر فرمایا قتل تھا وقت قال لا الہ الا اللہ اور پھر فرمایا جا میں تیرے لیے استغفار کروں. لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کا مفاد کتنا ہے. پھر فرمایا جاؤ کسی پہاڑ کے قریب دان میں اس کو رکھ کے اوپر پتھر اتر کے دے دو مٹی اوپر ڈالو. لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو قتل کرنے والے اور محض اور سجیت محض دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو معافی نہیں. ان کا جرم ناقابل معافی ہے. وہ روتا ہے حالانکہ مرنے سے پہلے روتا ہے مرا نہیں. اس کو غلطی کا احساس اور کرنا بھی اسے اسی وقت پڑا تھا جس کو قتل کیا ہے. لیکن آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے سے انکار کر اور اس کا انجام وہ جو انہوں نے حل کیا. تو جو لوگ کے محض کسی دشمنی کی بنا پر یا حسدیت کی وجہ سے کہ یہ فلاں قوم کا فلاں پارٹی کا فلاں جماعت کا آدمی ہے کسی مسلمان کو قتل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے گرفت سے بچ نہیں سکیں گے. اور جب ان کو سزا ملے گی تو جس طرح کہ اب آج ہم مقتولوں پر ان کے آنسو بہا رہے ہیں لوگوں کو ان پر حضرت ہوگی اور ان کی حالت قابل رحم ہوگی. شلبت بھائی سوال اس کا نہیں ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جب بھی اس قسم کا بلوہ عام شروع ہو جائے تو ظالم و مظلوم کی تمیز اٹھ جایا کرتی ہے. ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم گردانہ کرتا ہے. آج تم اخباری بیانات میں پڑھتے ہو, مجھ سے زیادہ جانتے ہو ان چیزوں کو. وہ ان کو ظالم کہہ رہے ہیں, وہ ان کو ظالم کہہ رہے ہیں. سوال ظالم و مظلوم کا نہیں ہے, سوال تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آگ بھڑکا دی ہے اس میں جل کر سب تاکستر ہو جائیں گے, دکھوں ہو جائیں گے. خدا کے لیے اس ظالم اور مظلوم کے قصے کو چھوڑ کر اس آگ کے بجانے کی فکر ہے. وہ آگ جو دلوں میں بھڑک رہی ہے اور دلوں سے نکل نکل کر مکانوں پر, دکانوں پر, گاڑیوں پر جا رہی ہے, کسی کو کوئی قومی اصلیت کا نشانہ نہ بناؤ. اب پھر وہی رحمان الحکیم والی بات شروع کر دی میں نے. میں جانتا ہوں کہ تم نہیں سنتے, میں جانتا ہوں کہ پاگل پن کے دورے میں مریض نہیں سنتا کرتا, لیکن اب میں کیا کروں, میں بھی مجبور ہوں. ہمارے یہاں تو مسلمان کا خون تو بہت بڑی بات ہے, بہت ہی بڑی بات, بہت ہی بڑی بات. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو شخص جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور اللہ کا غضب ٹوٹا اس پر, اور اللہ کی لعنت پڑتی اس پر, اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. کسی مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کر دینا تو بہت بڑی بات ہے. حدیث شریف میں تو یہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس غیر مسلم نے ہماری مملکت کا شہری ہونا قبول کر لیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا اس کی جان اور مال کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کی جان پر یا مال پر ہاتھ ڈالے گا قیامت کے دن میں اس کے خلاف دعویٰ کروں. 15 کروڑ سرکاری وکیل کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف مستحق ہیں. جو اسلامی مملکت کے غیر مسلم شہری پر ہاتھ اٹھاتا ہے دستراضی کرتا ہے اس کی جان پر یا اس کے مال پر دستراضی کرتا ہے. مسلمان تو عزت و آبرو اور جان و مال کا امین ہوا کرتا ہے, محافظ اور امین ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا, آپ کو یاد ہو جاتی ہے, جو کچھ کر رہے ہیں مسلمان نہیں, مسلمان بیچارے بھڑکتے ہیں. ہمارے اندر تعصب کی آگ بھڑکانے کے لیے یہ کرتے ہیں. یہ نامعلوم عجیب کامی نامعلوم لوگوں کا چکر نہیں اب تک ہمارے کیوں نہیں آیا. پہلے یہ نقاب پوش ہوا کرتے تھے, اب نقابی انہوں نے فائرنگ کرتے ہوئے چلے گئے نامعلوم افراد. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نامعلوم افراد آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور زمین میں غرق ہو جاتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں. یہ پولیس جو خفیہ سے خفیہ جرائم کی بو سونگھ لیا کرتی ہے, اور آج جدید نظام ہے مواصلات کا، وائرلیس موجود ہے پولیس کے پاس، آخر ان کی ناکابندی کیوں نہیں کر لیتے؟ جگہ جگہ پولیس کی چوکیاں ہیں، شہر ہے، کہیں وہی بات نہیں ہے کہ خود پولیس والے اس میں ملوث ہیں؟ میں سکر گیا تھا، وہاں مجھے بتایا گیا کہ ایک ڈاکہ پڑا ہے، وہ کچھ لوگ بہادر تھے، انہوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا، باقی تو بھاگ گئے، اس کو پکڑ کر کے گاڑی کی ڈگی میں بند کر کے تھانے چلے گئے ایف آئی آر کروانے کے لیے، رپورٹ درج کروانے کے لیے۔ تو تھانے کا جو بڑا منفی تھا ہیڈ کانسٹیبل، اس کو کہا کہ بھائی یہ کاٹو، میں تو تھانے دار صاحب ایس ایچ او صاحب، کافی دیر ہوگی یہ کہنے کے لیے ہمارا وقت ضائع کر سکتے، تم ساتھ لو جو مسئلہ کرتے رہے، چلیں گے اچھی بات ہے، پہلے وہ اپنا ملزم تو دکھا دوں، ہم نے ملزم دیکھا تو ہم نے اس سے تھانے دار صاحب، یہ بات ہے نصیبہ نہیں ہے، یہ ہماری وزیر اعظم صاحبہ کہتی ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کریں، پولیس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا یہ نہیں سال، یہ نہیں بتایا گیا کہ پولیس کو ڈال کے طور پر استعمال کیا، یہ رینجرز والوں کو کس نے ڈال کے طور پر استعمال کیا تھا؟ جب تم ڈاکٹروں کو پولیس کی وردی پہنا دو گے اور فوج کی وردی پہنا دو، پہنا کر کے عوام میں کھوٹو گے تو بھیڑیوں کی طرح بولو لوگوں کو پھانس دیتے، ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے ڈاکٹروں کو پولیس کی وردی پہنا دی ہے، لیکن ان سے وزارت کون کر سکتے، ایسے نالائق کون نہ ہے حکمران، یہ ہماری نالائق ہوتی، ہم اگر نالائق نہ ہوتے تو ہم پر ایسے نالائق حکمران ہوتے، ایک دفعہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور حجاج ابن یوسف کی شکایت، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، ایک لاکھ کے قریب آدمی رسول اللہ کے بندے نے اپنے سامنے کھڑے کر کے مروایا کہ کب جو پکڑے جلد کو کہا کب جو پکڑے، اتنا سفاق اور خون تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تمام قومیں اپنے ہلاکوں کو لے کر آئیں گی اور ہم اپنے ہلاکوں کو لے کر آئیں گے، یعنی حجاج ابن یوسف کو، اور ہم تمام قوموں پر غالب آ جائیں گے، ہمارے ہلاکوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ خود بھی روپوش تھے حجاج کے قوم، جتنے اکابر علماء تھے بزرگان دین تھے اب تک روپو رہتے تھے، کئی خود بھی روپوش تھے، حضرت حسن بصری وہاں پہ جو لوگ جمع ہوئے اور حجاج کی باتیں ہمیں لے دی، کہا کہ حضرت آپ اس کے لیے بدوا بھی تو نہیں کرتے، دھیرے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے تم شکر نہیں کرتے ہو، تم پر آدمی کو حاکم مقرر کیا گیا ہے، ورنہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تم پر بندروں اور خنزیروں کو حاکم مقرر کیا گیا، یہ حسن بصری اپنے لوگوں اپنے زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، حجاج ابن یوسف ظالم ہے لیکن آدمی تو ہے، تمہارے آواز ایسے ہیں کہ انسانوں کی جگہ تم پر بندروں اور زنجیروں کو ہاتھ مستقبل کیا جاتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم وہی لوگ اللہ نے خاص کر تم ان کو انسان سمجھتے ہیں. واللہ العظیم جس طرح رسول پر بیٹھا ہوں یعنی بے جا بات نہیں کرنا, اللہ کے قدر کے انسان یہ بندر اور زنجیر سے بچتے ہیں کہ تمہارے بتا الفن کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر یہ انسانی انسانیت کی رمت تک ان میں بات نہیں. تم پر خزیر اور بندر مسلط کیے گئے تمہاری بداوت نہیں ہوتی اور تم نے اپنے ووٹوں کے ساتھ مسلط کیے یہ بھی یاد رہے. جب یہ بھیڑیے تم پر مسلط ہوں تو تم چاہتے ہو کہ امن قائم ہوتا ہے. بہرحال اس کے باوجود بھائی اللہ تعالیٰ سے اس کر پائے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعصب کے پاگل پن سے نجات عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان بندروں اور زنجیروں سے بھی نجات عطا. یہ ایک بات پوچھ رہے ہیں کہ بعض خواتین سمجھا کرتی ہیں گوشت یا پیسہ پورے جسم پر اسے اتار کر یا سر سے پھیر کر دیتی ہیں اور دین پر یہی عمل کرتی ہیں کہ یا بتائیں کہ یہ عمل صحیح ہے یا بھائی یہ عمل غلط ہے. عورتیں بیچاری شاید یہ سمجھتی ہیں کہ اس صدقے میں وہ بلا لا بلا آ جاتی ہے. یہ بات نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جن میں صدقہ تصدق اور صدقہ رقص. حدیث شریف نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو بجاتا ہے اللہ کے غصے کو بجاتا ہے. تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں ہمیں تکلیف پہنچے کوئی مصیبت آئے کوئی تکلیف آئے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی اس موقع پر صدقہ و خیرات کرو. صدقہ و خیرات کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نجات دے. یہ مقصد ہوتا ہے صدقے کا. باقی وہ بلا صدقے کے اندر گھستی نہیں ہے تاکہ وہ اس کے سر پر میت کر یعنی بیمار کے سر پر یا ہاں بیمار کے بھی اکثر ایسا کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اعتقادی غلطی ہے کہ بیماری پر اکثر صدقہ دیتے ہیں جبکہ حکم یہ ہے کہ جتنی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو صدقہ دے. ایک یہ لکھا ہے کہ بعض خواتین بچوں کے ذریعے سے نظر اتارتی ہیں وہ کچھ پڑھتی ہیں بچوں پر افسر پڑھ کر کے تو اس کو جلاتی ہیں. اگر کہتے ہیں خوشبو نہ آئے تو نظر ہے بھائی یہ تجربے کی چیز ہے اس میں کوئی شرم گرد کی بات نہیں ہے. اگر اس سے نظر اتر جاتی ہے تو ٹھیک نظر اتارنے کے بعد کچھ روپے بتائے گئے ہیں. اور اگر اس میں کوئی کفر شرک کی بات نہ ہو تو اس کی اجازت. یہ صاحبہ لکھ رہی ہیں کہ ان کا لڑکا جس کا نام محمد راشد قریشی ہے کافی بیمار ہے اس کے لیے بات ہمیں اللہ تعالیٰ سے صحت کا حافظ رکھنا پڑا. نعیم رضا خان صاحب جو ایک ہفتے سے بے ہوش ہیں کار میں داخل ہیں ان کے لیے دعا بنائیے اللہ تعالیٰ ان کی صحت عافیت کا. یہ ایک ساتھ لکھ رہی ہیں اب جب کہ ہر طرف کپڑوں غالب غریب کا بازار گرم ہے ان حالات میں پرانے کے لیے کن سال سے ویٹ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس حالات سے ہمیں نجات عطا کرے. بھائی اس کے لیے میں خود بھی اعلان کرنے والا تھا عصر کی نماز کے بعد اللہ مسجد میں سورہ یاسین سے اس کا مطلب شروع کروا دیا. آج سے انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کا ختم شروع کروا دیں گے اس میں اللہ شرکت کیا کریں کیونکہ بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں. تو یہاں کا ماشاء اللہ مجمع ہو جائے گا کافی ہو جائے گی انشاءاللہ آج سے شروع کریں. ویسے استغفار کی مدد کرتے اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے استغفار کی قسم کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ محمد شاکر صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے ان کی والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کر. یہ سائن صاحب کے کہتے ہیں گردے کا آپریشن ہوا ہے, ان کے لیے بھی صحت کے بعد ہمیں مسالہ کرنا پسند کر رہا ہے. کیا نام ہے؟ عبدالعلی. عبدالعلی نام لکھنا یہ جناب محمود علی صاحب وہ لکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی محمود علی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے لیے مفرت کی دعا کر میں ہفتہ آسان ہو. بھائی آج بھی ابھی نماز جمعہ کے بعد بھی آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اب تعالیٰ خان ہمارے حالات کو درست فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑی سی محبت پیدا فرمائیں. یہ جو آپ میں قدور سے پیدا ہو گئی ہیں نفرت اور قدورت کے کاٹے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دیں اور اس کی جگہ مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑی سی محبت پیدا فرمائیں. بھائی ہم تو آپ جانتے ہیں کہ تم جو بھی کر لو جو بھی کر لو, یہ تو سمندر کے درمیان میں کشتی ہے اور ہم سب کس کے اندر بیٹھے. اب ایک دوسرے کا گرمان کھاڑو, ایک دوسرے کو قتل کرو, کچھ کرو, کشتی کو تو کوئی نہیں چھوڑے گا. یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں ایک جزیرہ عطا فرمایا ہوا ہے پاکستان جس کو کہتے ہیں, اس میں جتنے لوگ آ جائیں گے تو رہیں گے یہاں, ان کو یہ رہنا ہے. خوراک تھوڑی ہے تو مل بانٹ کر کھا لو, لڑو نہیں, صلح صفائی کے ساتھ کھا لو, الفت محبت کے ساتھ کھا لو. ایک دوسرے کو مار کر کے اپنی زندگی عظیم کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اب ایک اب تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی کے گھر پر دستک دیں ایک فوجی دوسرے فوجی کے گھر پر دستک دیتے ہیں تو گزارا باہر نہیں کرتا. خاص طور پر رات کے وقت میں بہت مشکل ہو گیا ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کو کتنا یعنی خود تنگ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, ان تعصبات کو دور کر دو اور تمام مسلمانوں کو اپنے بھائی سمجھو, تمام مسلمانوں کو اپنے بھائی سمجھو. اپنے حقوق کے لیے کوشش کرو, میں اس سے منع نہیں کرتا ہوں, لیکن اس ایک حد کے اندر حد سے نکلنے دو. وہ آخر داوانا